الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه آمنت بالله صدق الله العظيم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي في النساء من حاجة فقال رجل زوجنيها قال أعطها صوبا قال لا أجد قال آتيها ولو ختما من حديد فاعتل له فقال ما معك من القرآن قال كذا وكذا قال فقد زوجتك قال كذا وكذا قال فقد زوجتكها بما معك من القرآن رواه البخاری باب خیرکم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام ببرکت ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ست تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے انداز مبارک کو ہم ذکر کر رہے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت قرآن کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی عملی زندگی کے اندر جو حفاظت کا وہ خوبصورت طریقہ رکھا جو ہمارے اس دعوے کی ایک اور دلیل بنتا ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید ہر لفظ اس کا ہر حرف محفوظ ہے اور ہر قسم کی تحریف اور ہر قسم کی تبدیلی اور ہر قسم کی غیر کی آمیزش سے قرآن کریم فرقان حمید محفوظ ہے۔ اسی دعوے کو لیتے ہوئے آج ہم یوں سمجھ لیجئے کہ ایک اور نشست، اس کے بعد والی نشست شاید اس موضوع کی آخری ہوگی، پھر اس کے بعد ہم قرآن کریم کے حوالے سے چند اہم باتوں کی طرف مزید بڑھیں گے۔ جو قرآن کریم پر بعض لوگ الزامات لگاتے ہیں، یہ تو ہمارے دعوے کی تمام دلیلیں چل رہی ہیں کہ جو ہمارا دعویٰ تھا اس کے صدق پر، اس کی انفرادیت پر، اس کی ثقات پر، اس کی درستگی پر اور قرآن کریم کے لاریب اور ہر شخص سے پاک ہونے پر، اس پر ہم ابھی تک گفتگو کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند انداز ہم نے ذکر کیے ہیں کہ حضور نے عبید بن کعب کو پڑھ کے سنایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے حضور نے خود سنا، یہ وہ انداز ہیں حضور کے کہ جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اہمیت، قاری کی اہمیت، پڑھنے والے کی اہمیت، اس کو سرکار نے اجاگر کیا کہ اس سے قرآن کی عظمت اور اہمیت اجاگر ہو اور امت زیادہ سے زیادہ اس بشارت کو پانے کے لیے قرآن کے قریب آئے۔ اسی تناظر میں ایک اور بات یہاں پر ذکر کی جا رہی ہے کہ سرکار نے ہمیشہ علیہ الصلوۃ والسلام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ قرآن سے جڑے لوگوں کی بڑی تعریف فرمائی اور قرآن سے جڑے لوگوں کو بہت امتیازی مقام حضور نے دیا، اس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اور یہ دیا اس لیے کہ حقیقتاً وہ عظمت کے مستحق رہے ہیں قرآن سے فیض پا کر، اور دوسری اس میں وجہ یہ ہے کہ جو کتاب کو محفوظ کرنا ہے تو حضور اپنے بعد اپنی امت کے اندر اس شوق کو محفوظ رکھ رہے ہیں کہ جب یہ شوق آ جائے گا تو قرآن خود محفوظ ہو جائے گا۔ جس طرح دیکھیے کہ گرمی ہے لیکن پھر بھی آپ ترابی میں قرآن سن رہے ہیں، قرآن کے شوق میں لوگ دور دور سفر کرتے ہیں اور اچھے قاری سے قرآن کی تلاوت کو سنتے ہیں، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو پہلے سے تیار اور مستعد کر دیا تھا. اسی تناظر میں آگے چلتے ہیں. جیسا حضرت عثمان بن عاص چھوٹے سے بچے ہیں لیکن قرآن کی شوق کے بنا پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی پوری قبیلے کا امیر بنایا قرآن کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو اب صرف ہم اس طرف چل رہے ہیں کہ قرآن کی تعلیم اور قرآن سے جڑنے والے جو لوگ ہیں ان پر اللہ رب العالمین کا انعام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کس طرح ہوتا. اب ایک اور روایت آ رہی ہے اور یہ حضور کی عظمت کا ایک بہت بڑا باب ہے, اس لیے ذرا اس کو سنو. اور خاص طور پر اس میں قاری قرآن اور قرآن سے جڑے ہوئے لوگوں کی بھی ایک شان ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے یہ, اور حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نقل فرمایا ہے. اور اس کی یہ حدیث امام بخاری کی کتاب میں میں نے دو جگہ دیکھی ہے باب فضائل القرآن کے اندر, لیکن اس میں سے ایک متن مختصر تھا اس لیے میں نے اختصار کے ساتھ اسی متن کو نقل کیا یہاں پر. بخاری شریف فضائل ابواب القرآن باب خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حضرت عن سعال بن سعد, حضرت سعال بن سعد کہتے ہیں, مسئلہ حاضر ناظر تو سمجھ میں آ گیا تھا اس دن آپ لوگوں کو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہ آیت پڑھی تھی سورۃ النساء کی گواہی کے بارے میں, وہ تفصیل سمجھ میں آ گئی آپ کو. ٹھیک ہے, اب آگے چلتے ہیں. حضرت سعال بن سعد کہتے ہیں کہ قال اتت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امرأۃ, حضور کے پاس ایک عورت آئی, سرکار تشریف فرما تھے اور سرکار کے پاس ایک عورت آئی. فقالت, اور اس عورت نے کہا, انہا قد وہبت نفسہا للہ ولرسولہ, کہ میں نے اپنا نفس اللہ اس کے رسول کو ہبا کر دیا. اس نے حضور سے کہا, سرکار نے سر مقدس کو اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ میں نے اپنے نفس کو آپ پر ہبا کر دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, فقال رجل فقال ما لی فی النساء من حاجہ, حضور نے فرمایا مجھے نکاح کی حاجت نہیں ہے, مجھے عورت کی ضرورت نہیں ہے. اس نے خود کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبا کرتی ہوں, آپ کے نکاح میں پیش کرتی ہوں, آپ مجھے قبول کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فقال ما لی فی النساء من حاجہ, آپ نے شاہ فرمایا کہ مجھے عورت کی ضرورت نہیں. فقال رجل, ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا مجمع میں, اس نے کہا زوجنی ہا, یا رسول اللہ اس کا نکاح مجھ سے کرا دیں آپ. فقال اعطی صوبن, حضور نے فرمایا جا پھر اس کے لیے کپڑے لے آ. قال لا اجدو, حضور میں غریب ہوں میرے پاس یہ نہیں ہے. قال اعطی ولو ختما من الحديد من حديد, حضور نے فرمایا جا کچھ بھی لیا گھر میں ڈھونڈ ڈھانڈ کر, ایک لوہے کی انگوٹھی لیا, کچھ بھی لیا. فاعتل له, اس نے حضور پیش کیا, کہا حضور. اور بخاری میں جو آگے حدیث اس کے بعد آ رہی اس میں یہ ہے کہ وہ اٹھ کر گیا اور گھر میں اس نے ڈھونڈا, کپڑا بھی نہیں ملا, لوٹ کر آیا, کہنے کا لا اجدو یا رسول اللہ, حضور مجھے نہیں ملا. تو حضور نے اسے حرص دلانے کے لیے, مہر کی طرف ابھارنے کے لیے یہ فرمایا کہ قال اعطیها ولو ختما من حدید, جا کچھ بھی لیا, لوہے کی انگوٹھی لیا, لوہے کی انگوٹھی لیا, کچھ بھی لیا, کچھ نہ ملے تو لوہے کی انگوٹھی تو تیرے گھر میں ہوگی, وہی لیا, میں تیرے نکاح پڑھا دیتا ہوں اس سے. فاعتل له, اس نے اس سے بھی عذر پیش کیا کہ یا رسول اللہ نہیں, میرے پاس یہ بھی نہیں ہے اور میں اتنا غریب ہوں. سگانے کا کہ ٹھیک ہے پھر بیٹھ جاؤ, بیٹھ گیا. اب بخاری میں جو آگے روایت آتی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ اٹھ کر جب جانے لگا تو حضور نے پیچھے سے اس کو آواز دی کہ رکو واپس آؤ. وہ واپس آیا. فقال ما معک من القرآن, تجھے قرآن کچھ یاد ہے؟ حضور فرمایا تجھے قرآن کچھ یاد ہے؟ اس نے کہا قال کذا و کذا کذا, ہاں حضور فلاں سورت فلاں سورت فلاں سورت مجھے یاد ہے. سکار نے فرمایا فقط زوجت کہا بما معک من القرآن, ان سورتوں کی ذریعے میں نے تیرا نکاح اس سے کر دیا. صورتیں تجھے یاد تھی, اس کے ذریعے میں نے تیرا نکاح اس سے کر دیا. اس حدیث پاک سے تو خیر ہمارا ایک موضوع سامنے آیا جس پر ہم گفتگو کر رہے تھے کہ دیکھیے قرآن کریم فرقان حمید کی تعلق پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص پر کتنی شفقت فرمائی اور کتنی محبت فرمائی کہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا نکاح کے لیے. حضور نے فرمایا کہ اگر تیرے گھر میں کچھ نہیں ہے تو جا, یہ جو چند صورتیں یاد ہیں یہ بڑی اہمیت کی متحمل ہے, تو میں ان صورتوں کے عوض تیرا نکاح اس عورت سے کر دیتا ہوں. یہ ہمارے دعوے پر دلیل ہے. اس حدیث کو لانے کا ایک وجہ تو یہ تھی جس جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے, لیکن یہ حدیث تشریح کے لائق بھی ہے اور اس میں بے شمار جو ہے کہ وہ مسائل شریعہ ظاہر ہوتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ کچھ نہ ملے تو لوہے کی انگوٹھی لیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور نے لوہے کی انگوٹھی پہننے کو جائز قرار دیا, یہ نہیں. اب علماء نے اس کے ایک ایک گوشے کو کھولا ہے, اور میں نے پہلے عرض کیا کہ موضوع قرآن کے ضمن میں کئی تشریحات چلیں گی, اس کا ہم احاطہ کریں گے. لوہے کی انگوٹھی ہمارے علماء جس میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادے اور بیٹے ہیں مولانا نور الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے اپنی بخاری شریف کی شرح کے اندر یہ بات لکھی ہے, تحصیل الباری میں وہ لکھتے ہیں, فرماتے ہیں حضور نے یہ جملہ مبالغے کے لیے کہا تھا کہ کچھ نہیں ہے تو کچھ تو لا, لوہے کی انگوٹھی لے کر آ. جس طرح اردو میں بھی ہمیں کہا جاتا بھائی کوئی کچھ سوکھا ٹکڑا بھی تیرے گھر نہیں ہے. یہ جو مبالغے کے لیے لانے کے لیے جو مبالغتن کہا جاتا ہے, اس پر حضور نے کہا کچھ نہیں ہے کہ چائے بھی نہیں پلا سکتے آپ, حالانکہ وہ گھر میں کھانا بھی کھلا سکتا ہے, لیکن ایک مبالغتن اس کو ابھارنے کے لیے. تو حضور نے فرمایا کچھ بھی نہیں ہے تیرے پاس, فرما آتیا ولو خاتما من حدید, کچھ بھی نہیں ہے. ارے بھائی کوئی لوہے کی انگوٹھی تو ہوگی, وہی لیا. تو یہ مراد نہیں تھی کہ حضور لوہے کی انگوٹھی اس سے منگا کر اس کو پہنانا چاہتے تھے یا اس کو جواز کا حکم دینا چاہتے تھے. پہلا حکم یہ ہے, اس لیے کہ ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 4223 موجود ہے, اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ لوگ آئے, خواتین تھی یا مرد تھے, ان کو حضور نے فرمایا کہ مجھے تم سے جو ہے وہ جہنم کی بو آ رہی ہے, اور ایک روایت میں کہ بتوں کی بو آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے لوہے اور تانبے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی, تو انہوں نے نکال کر پھینک دی, اور پھینک کر کہا کہ حضور اس کی اجازت ہے کچھ پہنے؟ تو حضور نے فرمایا ہاں چاندی کی پہنو. تو کہا حضور کتنی ہونی چاہیے؟ یہ تو اکثر آپ فقہا سے سنتے ہیں نا, اب حدیث سے بھی سنیں اس کو آپ, کہ حضور کتنی ہونی چاہیے؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا ایک مثقال کی نہ ہو, یعنی ایک مثقال سے کم ہو. حضور نے کیا فرمایا؟ ایک مثقال سے کم ہو. اور ایک مثقال کہتے ہیں ساڑھے چار ماشا جو ہے اس سے کم کی مقدار کو کہا جاتا ہے ایک مثقال. اس لیے ہمارے فقہا فتویٰ دیتے ہیں کہ انگوٹھی اگر پہنی جائے اس میں ایک نگینہ لگا ہو اور اس کا وزن جو ہے وہ ایک مثقال سے کم ہو, یعنی ساڑھے چار ماشے سے کم کی انگوٹھی ہو. ایک کو میں نے دیکھا اس نے چاروں ہاتھوں میں انگوٹھی پہنی ہے, تو میں نے کہا یہ کیوں آپ نے پہنی ہے؟ کہنے لگے یہ انگلیاں کیوں؟ تو میں نے کہا پاؤں پر بھی آزمائیں ذرا, کہنے اللہ نے انگلیاں دی ہے تو انگوٹھی پہنیں گے نا آپ. تو میں نے کہا پیر صاحب ذرا پاؤں پر بھی تھوڑا کرم فرمائے, آپ وہاں پر بھی کچھ چھلنے ملنے ڈالیں آپ. تو یہ ایسا نہیں ہے, طریقت اور شریعت ارشاد کا منصب جو ہے وہ شریعت کی پابندی کا نام ہے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا جہنم کی, حضور نے فرمایا جہنمیوں کی بو آ رہی ہے تم سے, اور ایک روایت میں فرمایا کہ مجھے تم سے بتوں کی بو آ رہی ہے, کیونکہ بت تانبے سے بنتا ہے. تو لوہے کی انگوٹھی پر یہ نص موجود ہے حدیث کی کہ اس قسم کا زیور استعمال کرنا نہ مرد کے لیے جائز ہے اور نہ عورت کے لیے جائز ہے. مرد اگر چاندی کی انگوٹھی استعمال کرنا چاہتا ہے تو یہ حضور کا فتویٰ ہے کہ ایک مثقال سے کم ہو, اور ایک مثقال جو ہے وہ ساڑھے چار ماشا سے کم کی مقدار کو کہا جاتا ہے. ایک مسئلہ تو یہاں پر یہ حل ہوا ایک بار. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر اس عورت نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کہ انہا قد وہبت نفسہا للہ ولرسول, وقت بھی ہو گیا لہذا میں اس کو مختصر ہی رکھوں گا, کہ میں جو ہے اپنے نفس کو اپنے آپ کو آپ پر ہبا کرنا چاہتی ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں, مجھے عورت کی حاجت نہیں ہے. اس کے بعد بخاری کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کی طرف اور سر کو جھکایا. اس سے علماء نے ایک مسئلہ یہ بیان کیا کہ جس سے نکاح کرنا ہے تو اس کے چہرے کو دیکھنا جائز ہے, ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے علماء اور فقہا نے ذکر کیا, کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے کی طرف اٹھ کر دیکھا اور دیکھنے کے بعد سر مقدس کو جھکایا اور فرمایا کہ نہیں, مجھے عورت کی حاجت نہیں ہے. اس سے علماء نے ماخذ بنایا ہے اس حدیث پاک کو اس فقہی جزئیے کا اور فقہی مسئلے کا کہ جس میں موجود ہے کہ جس خاتون سے آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو شرعاً اس کو دیکھنا جائز ہے, اس کا ماخذ مبارک ہے, ٹھیک ہے؟ ایک بات. اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ اس عورت نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنے نفس کو آپ پر پیش کرنا چاہتی ہوں. یہاں پر یہ بات پتا چلی کہ عورت کے لیے یہ بہت اچھا ہے کہ وہ دیندار شخص کے نکاح میں جانے کے لیے اپنی آرزو کو خود واضح کرے. ایک مسئلہ اس حدیث سے یہ بھی واضح ہوا, ٹھیک ہے, اللہ معنی نے لکھا کہ خاتون کے لیے یہ بات مستحب ہے, بہت نیکی کی ہے کہ ظاہر سی بات ہے نکاح تو ہے اور اللہ رب العالمین نے نکاح کے سلسلے کو جاری رکھا ہے, تو ان کے والدین اپنی جگہ پر ہیں، لیکن لڑکی اگر خود چاہے کہ میں کسی مذہبی شخص سے اور کسی معتمد شخص سے، کسی بزرگ رتبے والے شخص سے اگر نکاح کرنا چاہوں تو شریعت مطہرہ اس کی اجازت دیتی ہے، یہ اس کے لیے زیادہ مستحب ہے، اور یہ حدیث پاک اس کی دلیل ہے، کیونکہ وہ خاتون حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل سے، مومنہ تو تھی، سرکار کے فضائل سے بہت زیادہ وہ مطمئن تھی، اس لیے وہ خود آئیں اور آ کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ، عورت کے لیے سب سے بڑی چیز اس کی اپنی حرمت ہوتی ہے اور وہ یقیناً نکاح کے طور پر پیش کی جاتی ہے، تو یا رسول اللہ آپ کا مرتبہ اور بزرگی اتنی ہے کہ میں اپنے نفس کو آپ پر ہبا کرتی ہوں، اپنے نفس کو آپ پر ہبا کرتی ہوں۔ تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ خاتون اگر کسی بزرگ کے نکاح میں، کسی دینی معتمد شخص کے نکاح میں جو مرتبہ اور مقام کے اعتبار سے اور وہ اپنے آپ کو پیش کرنا چاہے، تو علماء نے کہا کہ یہ اس کے لیے اجر و ثواب کا دوسرے کے مقابل میں زیادہ باعث، ایک اسی طرح مرد کے لیے بھی ہے نا، حدیث پاک کے اندر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم عورت میں کسی چیز کو تلاش کرتے ہو تو اس کے نسب کو دیکھتے ہو، اس کے حسب کو دیکھتے ہو، اس کی خوبصورتی اور اس کی زینت کو دیکھتے ہو، اور اس کے مذہب کو دیکھتے ہو۔ تو حضور نے فرمایا اگر میری مرضی مانو تو وہ یہ ہے کہ تم اس کی دینداری کو دیکھو، کیونکہ دینداری ہی سب سے بڑا حسن ہے۔ کاش اس کو سمجھ سکیں جو باریک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمائی ہے، اور یقیناً جن کی خواتین میں دینداری کا جذبہ رہا وہ شوہر خود سمجھ سکتا ہے کہ قلبی طور پر، ذہنی طور پر اس کو کتنا اطمینان ہے۔ جو مرد کی خاص حیا اور مرد کی خاص غیرت، ایک، اور جن خواتین کے مرد بھی مذہبی ہے وہ اس حدیث پاک کو ملحوظ رکھیں اور یہ دیکھیں کہ ان کے قلب اور دین کو اور ان کی روح کو کتنی تسکین ہے کہ ان کا شوہر بھی دیندار ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں یہاں پر میں نے ذکر کی، کیونکہ حدیث پاک اپنے اندر کئی مسائل لیے ہوئی۔ اب اس کے بعد ہم آخری مسئلے کی طرف چلتے ہیں، وہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ایک جملہ یہ کہا تھا، یہ نہیں کہا کہ مجھ سے نکاح کریں، اس خاتون نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مجھ سے نکاح فرمائیں، بلکہ یہ کہا، لفظ یہ استعمال کیا کہ وہابت نفسہا للہ ولرسولی، میں اپنے آپ کو بطور تحفہ بطور ہبا آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہی ہوں۔ نکاح نہیں کہا، یہ لفظ کہا۔ تو اس حدیث پاک سے یہ بات پتا چلی کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اختیارات عالیہ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبے کی بزرگی اتنی بلند ہے کہ اس کو واضح طور پر ہمارے سارے علماء نے تفصیل کے ساتھ یہ بات کو لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہیں تو بغیر مہر کے، بغیر شروط نکاح کے، بغیر گواہوں کے، سمجھ رہے ہیں آپ، سن رہے ہیں میری بات، بغیر گواہوں کے، بغیر شرط نکاح کے، بغیر مہر، جتنی بھی شرائط ہیں ان تمام شرائط کے علاوہ، یعنی بغیر مہر اور بغیر شروط نکاح، اپنی جان کو آپ پر کوئی ہبا کرے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم اس بات کو ذکر کیا، بشرط کہ آپ اسے نکاح میں لانے کا ارادہ فرمائیں، تو حضور کے لیے نہ مہر دینا ضروری ہے، نہ دو گواہوں کو بٹھا کر کہیں حضور کے دیکھو میں اس سے نکاح کر رہا ہوں، یہ بھی ضروری نہیں۔ ہاں جہاں حضور نے یہ کہا ہے، جس طرح حضور جا رہے تھے ایک صحابی نے دیکھا تو حضور نے فرمائی میری اہلیہ ہے، تو یہ تعلیم امت کا پہلو ہے، یہ تعلیم امت کے لیے، تاکہ امت کے اندر کسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے اس سیرت کے گوشے سے اس کو حصہ مل جائے اور وہ سنت کا درجہ بن جائے، ایک۔ لیکن حضور کا مرتبہ اور مقام اللہ رب العالمین نے یہ عطا فرمایا کہ حضور اگر نکاح فرمانا چاہیں تو حضور کے نکاح کے لیے نہ گواہ شرط ہے، نہ شرائط نکاح ہے، نہ مہر ہے، یہ حضور کا اختیار ہے اور یہ حضور شارع ہیں اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار کی ایک بہت بڑی دلیل ہے، اور قرآن کریم نے اس کو واضح بھی کیا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 50 میں اللہ رب العالمین خود ذکر فرماتا ہے، وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، یہ سورۃ الاحزاب میں ذکر کیا کہ حبیب کوئی مومنہ عورت، إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ، جو یہ وہی الفاظ آ گئے وہاں پر، اگر کوئی مومنہ عورت اے حبیب آپ پر اپنے آپ کو ہبا کرے، پیش کرے، ان اراد النبی ان یستنکحہا، اور نبی اس سے نکاح کا ارادہ کرے، تو نبی کے لیے کوئی شرائط نکاح نہیں ہے، نبی کے لیے کوئی شرائط نکاح نہیں ہے، جبکہ حضور اس سے نکاح فرمانا چاہیں تو نہ مہر کی شرط ہے جس طرح اور لوگوں کے لیے ہے، گواہوں کی شرط ہے جسے اور لوگوں کے لیے، ایجاب قبول کے لیے ایک مجلس کی شرط ہے جو اور لوگوں کے لیے، الغرض نکاح کے جتنے بھی مسئلے ہیں، جتنے بھی شرائط ہیں، اور وہ ایجاب و قبول بولنا، میں نے تو یہ اپنے نکاح میں لیا، اس نے کہا جی میں نے قبول کیا، میں نے دیا، یہ جو ایجاب قبول کے لفظ ہے یہ حضور کے لیے نہیں، اور نہ مہر کی نہ شروط نکاح کچھ بھی نہیں ہے. اور قرآن نے یہ کہا کہ وامرأت مؤمنۃ ان وهبت نفسها للنبی، حبیب اگر کوئی مومنہ عورت اپنے آپ کو، اور مومنہ عورتیں بھی آپ پر حلال ہیں، جس نے اپنا نفس آپ کے لیے پیش کیا، ان اراد النبی ان یستنکحها، اور نبی اگر یہ ارادہ فرمائے کہ وہ اسے نکاح کریں، تو خالصتا لک، حضور یہ محبوب صرف آپ کے لیے ہے، یہ قرآن کہتا ہے خالصتا لک من دون المومنین، آپ کی امت کے لیے نہیں ہے یہ صرف آپ کے لیے ہے. تو دیکھیے یہاں سے اللہ رب العالمین نے خود فرق واضح کر دیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ کا اور امت کا. ٹھیک ہے، اب آئیے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اس پر حضرت صدر الافاضل بدر الاماثل حضور قبلہ سید السادات سید نعیم الدین مراد آبادی رحمتہ اللہ علیہ کے وہ مبارک کلمات جو آپ نے صاحب کی تشریح میں خزانہ الفان میں لکھا ہے، فرمایا جو بغیر مہر اور بغیر شروط نکاح اپنی جان آپ کو ہبا کرے، بشرطے کہ آپ اس سے نکاح میں لانے کا ارادہ فرمائیں، تو بغیر گواہ بعد عقد نکاح بغیر مہر کے، جیسے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے قصے میں ہے، آپ کے لیے جائز ہے. اب اس کے بعد علماء نے اس بات لکھی ہے، اب اس کو ہم لے کر آتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دو خصوصیات ہیں، دو درجے ہیں. ایک حضور کی اپنی خصوصیت اپنی امت پر ہے جس میں سے یہ ایک ہے، اور یہ ایک یہ کہ حضور کی خصوصیت علیہ الصلوۃ والسلام جو سارے انبیاء پر ہے وہ دوسری ہے. میں وہ پڑھ دیتا ہوں اور اس پر درس ختم کرتا ہوں، کیونکہ یہ حدیث پاک حضور کے اختصاص کے بارے میں ذکر کر رہی ہے اور مرتبے کو واضح کر رہی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ خصوصیت جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام خصائص جو امت پر جائز نہیں ہے وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، مال غنیمت کا پانچواں حصہ، یہ حضور کے لیے جائز ہے امت کے لیے نہیں ہے. وصال کے روزے حضور کے لیے جائز ہے امت کے لیے نہیں. وصال کے کون سے روزے؟ جس میں افطاری بھی نہیں ہے سحری بھی نہیں، اور حضور رکھ رہے ہیں. صحابہ نے جب رکھا تو حضور نے فرمایا کیا کر رہے ہو، تمہارے چہرے پیلے پڑ گئے. کہا حضور آپ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، نہ سحری کرتے نہ افطاری کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا لستو کحیتکم، میری ہیت تمہاری طرح نہیں ہے، اور تم میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو میرے مثل ہو، اس لیے کہ میں جو ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ربی یسقین، میرا رب مجھے پلاتا ہے. اور ایک روایت اسی مسلم کے اندر موجود ہے، انی اطعمو و اسقا، مجھے کھلایا بھی جاتا ہے اور مجھے پلایا بھی جاتا ہے. یہ صحیح مسلم شریف کے اندر متواتر وہ ساری روایتیں موجود ہیں. حدیث پاک بخاری کی آگئی ہے، تو میں اس میں چند خصوصیات آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں. تو وصال کے روزے امت پر نہیں ہیں، حضور پر ہیں، یہ خصوصیت ہے. چار سے زیادہ عورتوں سے نکاح امت کے لیے نہیں ہے، حضور کے لیے ہے. مکہ میں بغیر احرام کے داخل ہونا امت کے لیے نہیں ہے، حضور کے لیے ہے. کسی کو اپنا وارث نہ بنانا یہ امت کے لیے نہیں ہے، حضور کے لیے ہے. آپ کی وصال کے بعد آپ کی ازواج کا زوجیت پر برقرار رہنا اور ان سے دوسروں کا نکاح حرام ہونا یہ حضور کے لیے ہے، امت کے لیے نہیں. کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب یہ بھی سن لیجئے، علماء نے یہ لکھا ہے کہ کچھ وہ ازواج مطہرات وہ ہیں جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حوالہ عقد میں لے کر انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حریم ناس کا شرف عطا فرمایا، ٹھیک ہے. اور کچھ وہ ہیں جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام نکاح بھی بھیجا، لیکن ان کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حریم ناز میں وہ شرف مرحمت نہیں فرمایا. تو یہ دو درجے ہیں. لیکن یہاں پر علماء نے لکھا کہ آپ کے وصال کے بعد جو آپ کی ازواج مطہرہ ہیں، جو آپ کے عقد سعید کے اندر آئی ہیں اور آپ کے حریم ناز میں جو مشرف ہوئی ہیں، تو وہ آپ کی زوجیت پر باقی ہے دنیا و آخرت کے اندر. اور قرآن نے ان کو ماں کہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وہ کسی سے نکاح نہیں کر سکتے، ان کو اجازت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب شوہر زندہ ہو تو بیوی کسی سے نکاح نہیں کر سکتی. اسی کو اعلی حضرت نے کہا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے. اور اعلی حضرت کی جو وہ نعت ہے، ابھی آگے کا شعر مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اسی کے ذمن میں فاضل بریلوی نے لکھا ہے کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، لیکن ایسے آنی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق جسمانی ہے. اس کے بعد اعلی حضرت نے اسی بات کو اشعار میں لائے ہیں، وراثت کی بات کو لائے ہیں، ازواج کی بات کو لائے ہیں، اور فرمایا کہ حضور کے وصال کے بعد ظاہری وصال کے بعد سفر رفیق اعلیٰ کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا کسی اور سے نکاح نہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہیں. اگر یہ بات چل گئی ہے تو میں ایک سوال کا جواب بھی یہاں دوں. ملفوظات اعلی حضرت میں سوال ہوا ہے, میرے ذہن میں نہیں تھا ورنہ میں ساری کتابیں یہاں پر رکھتا, لیکن زبانی میں سناتا ہوں, میری بات پہ یقین کیجیے, وہ ساری باتیں کتابوں میں ہیں. فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہابی اس پر بڑا شور کرتا ہے. میں نے کہا وہ جو نانوتوی اور رشید احمد گنگوئی نے جو کیا, وہ جو تھانوی نے لکھا, اس سے تو تم اپنی جان چھڑا نہیں سکتے. اور عاشق رائے مرٹھی نے جو لکھا کہ جناب جو ہے کہ وہ گنگوئی صاحب فرماتے ہیں کہ مولوی قاسم نانوتوی عروس کی شکل میں میرے خواب میں آئے اور میں نے ان سے ایسے استفادہ کیا جیسا شوہر بیوی سے کرتا ہے. یہ وہ تاریخ ہے جس کو یہ ٹال نہیں سکتے. عاشق رائے مرٹھی کی کتاب تذکرۃ الرشید میں, ٹھیک ہے, حصہ دوم میں یہ موجود ہے. تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیے انہوں نے تو یہ خرافات اپنے گھروں کے اندر لکھی ہوئی ہے, وہ ہے جو میں صرف مسجد میں یہاں بیان کر رہا ہوں, ورنہ تھانوی صاحب تو حکیم الامت تو بھر بھر کر لکھتے تھے اروائے سلاسہ. مجھے باہر سے فون آیا کہ اس کا آپ نے حوالہ نہیں دیا, تو لو سنو, اروائے سلاسہ اس کا نام ہے, مولوی اشرف علی تھانوی اس کے رائٹر ہیں اور تالیفات اشرفیہ ملتان سے وہ چھپی ہوئی کتاب ہے. کسی سے پاکستان سے منگا کر آپ خود دیکھ لیجئے, نہیں تو کبھی آپ چاہیں گے تو ہم اسکین کر کے فوٹو اسٹیٹ بھی آپ کو بھجوا دیں گے. یہ صرف اس لیے ہے, یہ الزامن میں پیش کر رہا ہوں کہ جو بات مسلم ہوتی ہے اس پر کو توڑنے کے لیے یہ اعتراض جب کرتے ہیں تو پھر اس میں الزامن ان کے منہ کو چڑھانے کے لیے اور ان کو دبانے کے لیے پھر یہ بات لائی جاتی ہے کہ تمہارا تو منہ ہی نہیں بنتا شرافت کی بات کرنے کا کہ جہاں تمہارے مولوی خود ایک دوسرے سے نکاح کر رہے ہو. معاذ اللہ, اب آپ چلیں, یہ تو یورپ کے لوگ بولتے ہیں کہ نکاح جائز ہے کہ نہیں, تو میں نے کہا دارون دیوبند سے فتویٰ لو اس کا, کیونکہ آج کل تو یہ جرمنی میں اور یورپ میں اور جناب جو ہے کہ وہ امریکہ میں یہ بڑی بحث چل رہی تھی کہ مرد کا مرد سے شادی ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی. لوگ پوچھ رہے ہیں, میں نے کہا یہ مدرسہ دیوبند بھیجیں آپ خط اور کہیں تھانوی صاحب کی تحقیقات کی روشنی میں اس کا جواب مرحمت فرمائیں, اور اگر وہ ناجائز ہے تو کہنا کہ پھر یہ عروسا جو بنی مولوی قاسم نانوتوی رشید احمد گنگوئی کے لیے تو یہ جائز کیسا تھا. اور ایک جملہ یہاں پر یہ بھی سنیے تحقیق کے لیے کہ گنگوئی صاحب مولانا قاسم نانوتوی جن کو دیوبندی علماء قاسم العلوم الخیرات کہتے ہیں, اور جو بانین ہے مدرسہ دیوبند کے بانی تو نہیں ہے, انہوں نے تو قبضہ کیا مدرسہ دیوبند, اصل میں اہل سنت کا تھا, وہ ایک مسجد تھی اور اس کے بعد انہوں نے جس طرح یہاں پر قبضے کیے اس طرح انہوں نے قبضہ کر کے بعد میں اس کو متعارف کیا. لیکن جو اس کے محتمین کہلاتے ہیں مولوی قاسم نانوتوی, باقاعدہ مولوی ہیں, مرد ہیں, داڑھی ہیں ان کی, ان کے بچے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کی اولادیں ہیں اور ان کے سلسلے آگے حسین احمد مدنی وغیرہ, یہ سب ان کے خاندان کے لوگ ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے گنگوئی صاحب جو سب سے بڑے قطب اعظم تھے, گنگوئی صاحب کو عاشق رائے مرٹھی جب جملہ لکھتے ہیں نا تو لکھتے ہیں قطب عالم, غوث الاغواص, غوث اعظم, اسوۃ الفقہا. میں نے کہا جیسی تمہاری ولایت ہے ویسا تمہارا غوث ہے, کیونکہ یہ ہر ارے کہہ رہے ہیں تو خیر کو ولی کہہ رہے ہوتے ہیں نا, تو میں نے کہا جیسا تمہارے وہاں ولایت کا دائرہ کار ہے ویسے غوث ہوتے ہیں, ہمارے وہاں جو ولایت کا دائرہ کار ہے وہاں غوث پتا ہے کیسے ہوتے ہیں. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک شخص آیا, یہ بحجۃ الاسرار شریف کے اندر موجود ہے, علامہ نور الدین شتنوفی نے, یہ میں مزے کے لیے نہیں عرض کر رہا معاذ اللہ, یہ عبرت کے لیے عرض کر رہا ہوں. اب یہ دیکھیے اس کو اس مزے سے نہ لے, یہ عبرت کے لیے, عبرت کے لیے, ٹھیک ہے, اور اپنی قسمت پر رش کریں اور اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ اسے خرافات سے بچائے. قرآن اگر شیطان کے عیب بتاتا ہے تو ان آیتوں سے ہم لذت نہیں لیتے, عبرت لیتے ہیں. کیا لیتے ہیں جی؟ تو یہ عبرت کے لیے بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ہمارے وہاں جو ولایت کا کانسیپٹ ہے اور جو ولایت کا نظریہ ہے اور اس میں جو غوث ہوتے ہیں نا, تو ان کا تقویٰ کیسا ہوتا سنو. بحجت الاسرار میں علامہ نور الدین شتنوفی رحمت اللہ نے لکھا کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں تشریف فرما تھے, ایک شخص آپ کے سامنے بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ علیاذ باللہ ایک امرت لڑکا بیٹھا تھا. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی طرف دیکھا نہیں, لیکن اس نے اپنا خود تعارف کرایا اور تعارف کراتے وقت یہ کہا غوث اعظم سے کہ میرا نام یہ اور یہ میرا بیٹا ہے, حالانکہ وہ اس کا بیٹا نہیں تھا, حالانکہ وہ اس کا بیٹا نہیں تھا, وہ شخص بدکار تھا, وہ شخص بدکار تھا. سیدی غوث اعظم کے سامنے جب اس نے بات کی, وہ غوث اعظم جو اپنی مجلس میں کہتے ہیں کہ تمہاری مثال میرے لیے کانچ کے برتن کی طرح ہے, کہ تمہارا ظاہر اور باطن میرے لیے ایسے ہے جیسے کانچ کے برتن کے اندر کی چیز باہر سے پوشیدہ نہیں ہوتی ہے. یہ بھی بحجۃ الاسرار شریف کے اندر موجود ہے. تو سیدی غوث اعظم رضی اللہ، یہ بات میں تکبر یا علمی دھونس سے نہیں بیان کر رہا، غوث اعظم کی فضیلت میں بیان کر رہا ہوں، اپنی نسبت پر فخر کر کے یہ بیان کر رہا ہوں، سنیے اس بات کو۔ سرکار غوث اعظم سے جب اس نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، غوث اعظم نے سر مقدس جھکائے کر ہی رکھا، فرمایا یہ تیرا بیٹا ہے؟ یعنی دل میں یہ فرمایا کہ تو بدبخت بدکاری کرتا ہے اور اتنا پاکیزہ رشتہ، اس نے پاکیزہ رشتے سے اپنی بدکاری کو یاد کرتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ غوث اعظم نے اپنی مٹھی کو بند کیا اس جلال میں، جب بند کیا تو بغداد کے گرد و نواح میں آگ لگ گئی، بغداد کے گرد و نواح میں آگ لگ گئی، اور آگ ایسی تھی کہ وہ شہر کی طرف آ رہی تھی۔ یہ علامہ نوری شکروفیس، یہ اتنی مستند بات ہے، میرا موضوع صرف چلا جائے گا کہ جس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، یہ اتنی سکا روایات ہیں، اتنی درست روایات ہیں۔ جب بغداد کے گرد و نواح کے اندر آگ لگ گئی اور آگ شہر کی طرف آنے لگی، تو آپ کے چند خلفاء غوث اعظم کے مزاج کو جانتے تھے، وہ آگ بجھانے کی طرف دنیا بھاگ رہی تھی، وہ غوث اعظم کی مسجد کی طرف بھاگے، دنیا آگ بجھانے کی طرف بھاگ رہی تھی، وہ سرکار غوث اعظم کی مسجد کی طرف بھاگے، اور مسجد میں آئے اور اس بندے کو وہاں سے اٹھایا، اٹھا کر مسجد سے باہر کیا، اور غوث اعظم کے حضور معافی کی درخواست کی، اور غوث اعظم کے حضور بیٹھ کر اللہ سے استغفار کے جملے کہے، اور استغفار کی جب کثرت ہوئی، جس کو سن کر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا جلال جو تھا جو اللہ کے لیے تھا، وہ جمال پر آیا، جب اللہ کے لیے آیا تو وہاں خود بخود سرد ہو گئی۔ میں نے کہا نجدیوں، ہمارے وہاں جو ولی ہوتے ہیں نا، تو پھر ان کا اختیار بھی ایسا ہوتا ہے، وہ ایسے غوث ہیں، تمہارا جو غوث اعظم ہے وہ کرتا کیا ہے؟ ایک واقعہ بڑا زبردست لکھا، بتاؤں گا نہیں، صرف ایک ٹائٹل اس کو بتاتا ہوں۔ مولوی اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ ایک بنو پہلوان تھا، کیا نام تھا اس کا؟ بنو پہلوان۔ کبھی آئیے حجرے میں، میں کتاب دکھاؤں آپ، یہ انہی سے پوچھ رہے ہیں آپ، یہ بنو پہلوان کون ہے؟ تبلیغی جماعت والے سے پوچھے، تو یہ تو اتنے اپنے باپ کو بھی نہیں مانتے، تو یہ کہتے ہیں ہم تو کسی، ہم تو مسلمان ہیں صرف۔ تو ہم نے کہا نہیں، پھر ہم کوئی پڑھے لکھے لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ جو چیز کسی چیز کو قبول بھی کرتے۔ یہ تو پہلے مرحلے میں تم ہار گئے تو تم سے بات کیا کریں ہم، تو پہلے مرحلے میں تم منافق بن گئے تو تم سے بات کیا کریں، تو کھڑے رہو نا، اگر حق پر ہے تو نام بتاؤ نا، کس کو مانتے ہو، تمہارا باپ کون ہے بتاؤ تو صحیح، کس کو مانتے ہو، کھڑے رہو۔ اب دیکھیں ہم تو اپنا شجرہ پورا پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ تو ایک بنو پہلوان تھا دیوبند کا رہنے والا، اس نے باہر سہارنپور کے کسی پہلوان کو پچھاڑ دیا، مدرسے میں ہوتا کیا تھا، مولوی قاسم صاحب نے کہا بنو کو بلاؤ مدرسے میں، آج بنو اور اس کا کرتب ہم دیکھیں گے۔ تو بنو کو بلایا گیا، ان کے ایک بہت بڑے مفتی ہیں، مفتی یعقوب، جو بعد میں بہت بڑے مفتی ہیں، وہ اس وقت بچے تھے، وہ قاسم نانوتوی کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، آگے میں نہیں پڑھ سکتا کہ کرتب دیکھتے ہوئے اس بچے کے ساتھ مولوی قاسم نانوتوی صاحب کیا کر رہے تھے۔ وہ کتاب اگر آپ دیکھیں گے، میں نے نہیں لکھی، وہ کتاب لکھی بھی اشرف علی تھانوی صاحب نے خود ہے، سمجھ رہے بات؟ اب یہ ساری باتیں سن لی آپ نے، اب اس کو سننے کے بعد اب آپ آئیے یہاں پر جو میں نے پیش کیا کہ آپ حضور کے وہ خصائص جو امت کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ازواج جو آپ کے نکاح میں ہے، آپ کے وصال ظاہری کے بعد ان کا نکاح دوسروں سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور حیات ہیں، جب حضور حیات ہیں تو حضور کی بیویاں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اعلی حضرت فاضل بری، ابھی سمجھ لیا آپ نے دیوبندیوں کا کردار، اب آئیے اعلی حضرت سے، ملفوظات اعلی حضرت میں کسی نے اعلی حضرت سے پوچھا کہ کیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبر شریف میں حیات ہیں، اور جو حیات ہیں تو زندے آدمی کے لیے جو لذت کی چیزیں ہوتی ہیں، کھانا پینا چلنا پھرنا جو بھی ہے، یہ ساری چیزیں ثابت ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت اس کا جواب دیتے ہیں، اور ملفوظ ہے، ظاہر سی بات ہے، تو ملفوظ میں جواب ہی مختصر ہوتا ہے، کیونکہ عام عوام بیٹیوں کو فتوا تو نہیں لکھ رہے نا اعلیٰ حضرت، حیات نبی کو جو فتوا لکھا پھر وہ روحوں کی دنیا وہ دیکھیں آپ۔ ملفوظات تو یہ ہے کہ 100 مریدین بیٹھے ہیں، ایک نے پوچھا اس کو تھوڑا سا جواب دیا، اس نے پوچھا اس کو تھوڑا سا جواب دیا، تو وہاں پر تھوڑا تھوڑا جواب چلتا ہے، کیا چلتا ہے؟ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اختصار کے ساتھ جو جواب دیا بالکل ٹھیک دیا۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر شریف میں حیات ہیں تو کیا دنیاوی ساری لذتیں پاتے ہیں؟ اللہ فرمایا ہاں، اور اس پر ایک مثال اعلیٰ حضرت نے یہ دی، خود سے نہیں دی، فرمایا علامہ عبد الباقی زرقانی، جو صاحب زرقانی ہے، جنہوں نے محائب اللدنیہ شریف جو سرکار کی سیرت پر علامہ قسطلانی شارح بخاری کی بڑی مضبوط سیرت کی کتاب ہے، اس کی شرح 8 جلدوں سے آتی ہے، بیروت سے چھپتی ہے، شرح زرقانی کے نام سے۔ شرح زرقانی دو قسم، موتا کے اوپر بھی ہے جس کو شرح زرقانی کہا جاتا ہے، شرح للموتا، اور ایک جو ہے محاب الدنیا شریف کے اوپر ہے۔ تو جو محاب الدنیا شریف کے اوپر ہے یہ حضور کے فضائل و خصائل و سیرت پر ہے، جیسا شفا شریف ہے۔ تو حضرت علامہ عبد الباقی مالکی رحمت اللہ علیہ جن کو دیوبندی بھی مانتے ہم بھی مانتے سب مانتے ہیں, اعلی حضرت نے ان کا حوالہ, یہ تو یہاں ڈائریکٹ لے کے جانی کہہ رہا ہے نا, اور کہہ بھی وہ رہا ہے جس کو کہنا بھی جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ سنیے, اعلی حضرت فاضل بریلوی لکھتے ہیں کہ علامہ عبد الباقی زرقانی مالکی, اتنے بڑے آدمی کا نام لیا, فرمایا وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سرکار کی ازواج آپ کی قبر شریف میں پیش کی جاتی ہیں اور حضور شباشی فرماتے ہیں, یہ عبارت ہے ملفوظات, حضور شباشی فرماتے ہیں. اس پر انہوں نے شور کیا کیونکہ ملا کچھ بھی نہیں, یہاں تو پورے پورے پھاٹک کھلے ہوئے ہیں ان کے پاس, ان کے پاس تو پورے پورے, میں کبھی کبھی مذاق میں کہتا ہوں کسی نے کہا جی وہ فلانا مر گیا, فلانا کون سی گلی کا, تو ان کے پاس تو یار بھی اتنے کہ ساری گلیاں بھری ہوئی ہیں, یہاں تو پھاٹک بھی بہت بڑا ہے. جب ان کو کچھ ملا نہیں تو یہ اعلی حضرت کے بدنامی لانے کے لیے کہا کہ یہ دیکھو توہین کی ہے, یہ توہین کی ہے, اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا کہ سرکار اپنے ازواج کے ساتھ قبر شریف میں شباشی فرماتے ہیں اور یہ ظلم ہے. ہم نے کہا جی اتنے گرم ہو رہے ذرا پیٹ اندر کر کے تھوڑا ٹھنڈے ہو جاؤ تو پھر ہماری بھی سن لینا. جب ٹھنڈے ہو گئے تو ہم نے کہا یہ اعلی حضرت نے نہیں کہا, یہ علامہ عبد الباقی مالکی نے لکھا ہے, فتوا لگانا عبد الباقی مالکی پر لگائیے. ایک بات اور ہم نے کہا یہ تمہیں مرچی اور یہ کیل چپ کہاں گئی, کیوں شور کر رہے ہو, یہ بھی تو بتاؤ اس میں اعتراض کیا ہے, کس لفظ پر اعتراض ہے, کس بات پر اعتراض ہے, پر یہ بتاؤ تو ہم اس کا جواب دیں آپ کو, اور بات اگر غلط ہے تو پھر بات بتاؤ مجھ سے, کہنے تم بتاؤ. میں نے کہا یہ جو لکھا ہے ایک ایک حرف صحیح ہے. اب سنیے, ہم نے کہا یہ جو لکھا بالکل ٹھیک لکھا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ کی قبر میں پیش کی جاتی ہیں اور حضور شباشی فرماتے ہیں, اس میں کون سی ایسی متنازع عبارت ہے؟ کہا جی شباشی فرماتے ہیں, یہ آپ نے کیسے لکھ دیا؟ میں نے کہا یہ تمہارے گندے ذہن کی پیداوار ہے. سنو پہلی بات, شباشی کا معنی کیا؟ شباشی کا ایک معنی یہ ہے کہ رات گزارنا, لغت کا میں کیا اس کا معنی, کیا بولیے, رات گزارنا, ایک بات ٹھیک ہے. اور یہ معنی ہے, اور اس کا اگر یہ معنی نہ لے بلکہ وہی معنی لے کہ جو تمہارے ذہنوں کے اندر آئے, تو پھر میری التجا ایک سنو, عبد الماجد دریابادی جو تھانوی صاحب کے خلیفہ ہیں, وہ تھانوی صاحب کو زندگی بھر خط لکھتے تھے, تھانوی صاحب ان کو جواب دیتے تھے, وہ خط جواب دونوں کو انہوں نے شائع کیا ایک کتاب میں, اس کتاب کا نام ہے حکیم الامت. کیا کتاب کا نام ہے بولیے؟ یہ مارکیٹ میں موجود, ہمارے پاس موجود ہے. اس میں ایک دن لکھا انہوں نے, حضور وہ بھی کیا دن تھے جب آپ کے ساتھ شباشی کی تھی. کیا لکھا انہوں نے؟ حضور وہ بھی کیا دن تھا. تھانوی صاحب عبد الماجد دریابادی, اردو ادب میں بڑا نام بھی ہے ان کا, وہ لکھتے تھانوی صاحب کو, کہتے ہیں کہ حضور وہ بھی کیا لمحات اور دن تھے کہ جب میں نے آپ کے ساتھ شباشی کی تھی. تو میں نے کہا یہ پہلے یہ بات چھوڑو, پہلے اپنے گھر کی شباشی حل کرو. ٹھیک ہے, پھر کہتے نہیں, وہاں سے مراد یہ کہ اکثر وہ تھانوی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر شب گزاری کرتے تھے, باتیں کرتے تھے, وہ مراد ہے. تو میں نے کہا یہاں کیوں نہیں لیا, سمجھ رہے ہیں؟ بولیں سبحان اللہ. یہ دیکھو ورڈ ٹو ورڈ وہاں سے مل رہا ہے. ٹھیک ہے, ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اسی معنی کو لے لیا جائے جو تمہارے ذہن میں, وہ بھی منع نہیں ہے. اس میں بھی کیا ہرج ہے؟ کیا ہرج ہے؟ کہہ رہے ہیں ہرج ہرج ہے. میں نے کہا کیوں کیوں ہرج ہے, کیا ہرج ہے؟ حضور حیات ہیں کہ نہیں تمہارے نزدیک؟ کہتے جی حیات ہیں. میں نے کہا حضور کے ازواج یہ ہیں کہ نہیں؟ کہا جی ہیں. ہے تو میں نے کہا حضور کے ازواج کا نکاح حضور کے ساتھ باقی ہے کہ نہیں؟ کہا جی باقی ہے. تو میں نے کہا اس باقی اور یہ تمام تفصیل میں یہ معنی اس معنی میں بھی لیا جائے تو حرج کیا ہے؟ کہتے یہ قبر شریف میں کیسے؟ تو میں نے کہا جنت میں ہیرو کشی نہیں ہوگی, یہ احادیث میں نہیں آیا, اور قبر جنت کے باغوں میں سے باغ نہیں ہے. تو میں پوچھتا دیوبندیوں پہلے ڈھونڈ کر لاؤ اس میں اعتراض کیا ہے, یہ تو ساری چیزیں کرینے سے ثابت ہے. اور یہ تو حضور کی عظمت و شان کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے, اور یہ حضور کی حیات پر اس درجے کو, یعنی حضور حیات ہیں حیات ہیں حیات ہیں. تو اعلی حضرت فاضل بریلوی نے مجمع کو دیکھ کر اختصار کے ساتھ صرف ایک حوالہ رکھا, نہ قرآن پڑھا نہ حدیث, بلکہ ایک حوالہ دیا, جبکہ قرآن بھی تھا حدیث بھی تھی, اور یہ حوالہ دیا کہ حضور کی حیات تو ایسی ہیں کہ علامہ عبد الباقی نے یہ فرمایا اپنی کتاب میں کہ سرکار کی ازواج آپ کی قبر شریف پر پیش کی جاتی ہے اور حضور شباشی فرماتے ہیں. حضور حضور چلے, میں ایک بات آخری کر کے یہاں پر گفتگو ختم کرتا ہوں تاکہ اس تسلسل میں یہ بات ریکارڈ ہو جائے, اور بچوں سے کہوں گا ملفوظات اعلی حضرت میں جو یہ بھونکتے ہیں نا, تو یہ کارڈ کا ذرا یوٹیوب پر سب لگائیں آپ, اسی کلپ کے نیچے لگائیں آپ, ٹھیک ہے, اور پھر دیکھیں کہ جناب کیا جواب آتا ہے, تو پھر اس کے لیے دوسرا کلپ ریکارڈ کراتے ہیں. اب توجہ میری کر رکھیے آپ, ظاہر سی بات ہے ہم کام یہی کرتے ہیں, اپنے بزرگوں کا سودا بیچ رہے ہیں الحمدللہ، ہمارا کام اور ڈیوٹی یہی ہے. سنیں میری بات. ایک بات یہ بھی ہے وہاں پر کہ ایک پیر و مرشد کے حوالے سے سوال ہے، پیر و مرشد کے حوالے سے سوال ہے. اعلیٰ سے پوچھا گیا کہ کیا پیر ہمیشہ اپنے مرید کو دیکھ رہا ہوتا ہے؟ میں پھر عرض کر رہا ہوں، یہ موضوع میرے ذہن میں نہیں تھا ورنہ میں کتاب یہاں رکھتا، لیکن کتاب کا حوالہ میں زبانی دے رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے؟ جزاکی مرمت کر دیا. سوال یہ تھا کہ پیر ہمیشہ اپنے مرید کو دیکھ سکتا ہے، تو اعلیٰ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع کو لکھنے کے بعد ایک شیخ صاحب کا حوالہ دیا ملفوظات. بات تصوف کی تھی، فقہ کی نہیں تھی، علم کلام کی نہیں تھی، صوفیانہ بات تھی. تو جواب جو صوفیانہ کتابوں میں اسے دیا اعلیٰ نے، اور وہ فقہ سے متصادم بھی نہیں تھی، فقہ سے ٹکراتی بھی نہیں تھی. سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ جناب کے پیر ہر وقت اپنے مرید کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس پر ایک مثال ایسی، کیونکہ میں پھر عرض کر رہا ہوں مجمع بڑا ہوتا تھا، کئی سوالات ہوتے تھے، تو مثالوں سے واقعات سے اعلیٰ جواب دیتے چلے جاتے تھے. ٹھیک ہے، میں ملفوظات سے بھاگ نہیں رہا. سنیں، ایک ایک چیز تمہیں لپیٹ لپیٹ کے ماریں گے. سنو، اس لیے کہ تم اس کی غلط تعبیر کرتی ہو. میں نے تو اپنا قرضہ چکا دیا، تم کیا کرو گے؟ ذرا وہ بھی نیٹ پر آ کر ہمیں بتاؤ کہ کرو گے کیا، ان عبارتوں کا کیا جواب دو گے جو یہ کتابوں میں موجود ہے. یہاں تک موجود ہے کہ تھانوی صاحب کے مامو جس انداز میں آ کے تقریر کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے تھے، اور وہ ان کو تھانوی صاحب کہتے ہیں، بڑے مجذوب تھے وہ. اور یہ تو نیا ایڈیشن میں لایا ہوں بنوری ٹاؤن کے پاس سے، بچے لے کر آئے تالیفات اشرفیہ کا، اور اس کی جلد نمبر 1 میں بھی اور 9 میں بھی یہ حوالہ بالکل موجود ہے. بدلا نہیں ہے، جلد آگے پیچھے کر دی ہے، لیکن حوالہ آج بھی موجود ہے. لیکن سنیے، اعلی حضرت نے شیخ کا حوالہ یہ دیا کہ ایک بزرگ شیخ تھے، انہوں نے اپنے مرید کو بلا کر، اس کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں، کتاب میرے سامنے نہیں ہے، لیکن خلاصہ جو کر رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے. اعلی حضرت نے یہ فرمایا اپنے ایک مرید سے، اس مرید کی، ایک شیخ کے مرید کے بارے، اس مرید کی دو بیویاں تھیں. تو شیخ نے اس مرید کو بلا کر یہ کہا کہ تو رات اپنی بیوی سے یہی باتیں کر رہا تھا، یہی حرکتیں کر رہا تھا. تو اس نے کہا کہ حضور، وہ تو میں بند کمرے میں اپنی بیوی کے ساتھ تھا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو فرمایا، سامنے ایک چارپائی خالی پڑی ہوئی تھی، کہاں کہا میں اس پر لیٹا ہوا تھا. یہ اعلیٰ حضرت نے واقعہ نقل کیا، سمجھ رہا؟ اب اس پر انہوں نے شور مچایا، یہ گستاخی ہے. یا جس طرح جناب جو ہے کہ وہ یہ سوال کہ حضور کیا ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو کیا اس وقت بھی ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں؟ ہم نے کہا جی ہاں، اس وقت بھی ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ حضور کی حیا ہے کہ حضور اس سے چشم پوشی فرماتے ہیں. یہ حاضر ناظر تو یہ بھی بکواس کرتے ہیں، تو ان بکواس کا جواب سنیں آپ، کہ حضور اس وقت بھی امت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ جی ہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو پھر یہ کیسے؟ ہم نے کہا حضور اس وقت چشم پوشی فرماتے ہیں. کہنے لگے یہ کیسے؟ میں نے کہا تیرے کرامن کاتبین ہوتے نہیں ہوتے، یہ بھاگ جاتا ہے تو. تو کہا ہوتے ہیں نا، اس وقت موجود ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ کہا جی ہوتے ہیں. تو میں نے کہا ہوتے ہیں تو پھر کیسے ہوتا ہے؟ تو کہا جی چشم پوشی فرماتے ہیں. تو میں نے کہا یہاں بھی چشم پوشی فرماتے ہیں. یہ میں آپ کو پھر کہوں معذرت کے ساتھ، یہ میں لایا اس لیے ہوں کہ نیٹ پر اتنی طوفان بدتمیزی ان بدماشوں نے کی ہوئی ہے آلات کے خلاف، اور یہ باقاعدہ چینل بنا کر آلات کے خلاف بولتے ہیں. تو میں اس کا جواب اللہ کے گھر میں دے رہا ہوں، جھوٹ کو ختم کر کے سچ کو واضح کرنے کے لیے. ہمارے بزرگوں کے واقعات الحمدللہ مسجد کے ممبر پر پڑھے جانے کے لائق ہیں، تمہارے واقعات نہیں ہیں. اس کو ہم سینسر کرتے ہیں یہاں پر، تمہارے واقعات نہیں ہیں. اب سنیے، اس پہ شور کیا کہ جناب وہ بزرگ موجود تھے وہاں پر چار پائی پہ، یہ کیسا. تو ہم نے کہا یہ کیسا، اس میں کون سے اشکال کی بات ہے؟ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ بزرگ نے خود کہا. اور جناب ظاہر سی بات ہے، جب کرامت کے آپ مفہوم کو سمجھیں گے تو یہ ساری چیزیں اس کے دائرے میں خود آ جاتی ہیں، یہ ساری چیزیں اس کے دائرے میں اور شیخ کے تصرفات میں خود آ جاتی ہیں. کہتے ہیں، میں اس پر صرف ایک آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. سنیے، میں ایک دن ایسی مطالعہ کر رہا تھا، غیبی مدد ہوئی. عاشق لائی مرٹھی نے خود رشید احمد گنگوئی کا یہ واقعہ ایسے ہی بالکل ایسی، اعلیٰ حضرت حالانکہ اپنے بارے میں نہیں لکھا، اپنے مریدوں کے بارے میں نہیں لکھا، یہ شیخ کے لیے بطور حوالہ لکھا. عاشق لائی مرٹھی نے تذکرۃ رشید میں لکھا ہے کہ کسی نے گنگوئی سے پوچھا، کیا مرید اپنے شیخ اپنے مرید کو ہمیشہ دیکھ رہا ہوتا ہے؟ وہی انداز ہے، دیکھیے. تو اس نے کہا ہاں ہاں دیکھ رہا ہوتا ہے. تو کہا اس پر کوئی مثال ہے؟ کہاں ایک مثال ہے، مولانا جامی کا واقعہ، گنگوئی نے لکھا مولانا جامی کا واقعہ. کیا واقعہ ہے؟ کہا واقعہ یہ ہے کہ مولانا عبد الرحمان جامی کے مرید نے یہ سوال کیا تھا کہ شیخ جو ہے وہ اپنے مرید کے احوال اور کیفیات پر ہر وقت مطلع ہوتا ہے، تو علامہ جامی نے فرمایا کہ اس کا جواب میں بعد میں دوں گا. فلاں بستی میں میرا ایک دوست رہتا ہے, ایک خط لکھا, بند کیا, کہا بس اس کو کھولنا نہیں, اس کو رکھ, جا کر میرے دوست کو دینا, یہ جواب تجھے وہ دوست نہیں دے گا. اب کہتے ہیں یہ خود لکھا کہ عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ علیہ کا جب وہ مرید گیا اس بستی میں سفر کر کے اس دوست کے پاس, تو اس پرچے میں جناب جو ہے وہ کچھ لکھا ہوا تھا. انہوں نے فوراً ایک خالی کمرہ ان کے لیے کیا, ان کے لیے سیر تفریح کا اہتمام کیا, اور ان کے لیے ایک بستر بھی لگا دیا. اور بستر لگا دینے کے بعد جناب جو ہے وہ ایک خدمت میں ایک امرت لڑکا بھی ان کی خدمت میں رکھا, اور ان کے لیے غذا کا اہتمام ایسا کیا کہ جناب جو موسم کے اعتبار سے بہت حدت کی تھی. ایک دن, چار دن, پانچ دن, دس دن جب عرصہ گزرا, تو وہ شخص رات کے کسی پہر پر اپنے تقوی کے مرتبے سے ہٹ کر جب ارتکاب گناہ کرنے کی اس نے کوشش کی, تو اس کو دڑس کر کے تھپڑ لگا. جب تھپڑ لگا تو اس دوست نے دروازہ کھول دیا, کہا آپ جائیں, آپ کے شیخ بلا رہے ہیں. تو اس پرچے میں پتا علامہ جامی نے کیا لکھا تھا؟ فرمایا لکھا تھا اس نے مجھ سے سوال یہ کیا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ایک الگ کمرہ رکھنا, کھانا یہی ہے اس کو کھلانا, ٹھیک ہے, اور اس قسم کا خادم اس کی خدمت میں رکھنا. اب جب تھپڑ اس کو لگا اور وہ جب لاٹ کر اپنے شیخ کے پاس آیا عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ علیہ, تو عبد الرحمان جامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھپڑ زور سے تو نہیں لگا تھا. تو دیکھیے یہ مسئلے مسلم رہے ہیں تصوف میں, اور اس سے مراد معاذ اللہ کوئی بدکاری کا دروازہ نہیں کھولنا تھا, بلکہ تقوی کی طرف اور صلح کی طرف اور نیکاری کی طرف, تاکہ جتنا مراقبہ پیر کا اور اللہ رب العالمین کی ذات کا اور اس کے رسول کا مرید کے دل پر وارد ہوتا رہے گا, وہ خلوت میں بھی گناہوں سے محفوظ رہے گا. اس غرض کے ساتھ حضرات گرامی اس بات کو گویا کہ ذکر کیا گیا تھا. اللہ رب العالمین آپ کی ان تمام کوششوں کو قبول فرمائے. اور یہی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ سرکار کی عظمت یہ ہے. اور یہ ایک آخری بات بھی سن لیجئے کہ ایک ماہ کی مسافت پر آپ کا روب قائم تھا, یہ حضور کے لیے امت کے لیے بولیے حضور کے بارے میں فرماتے ہیں, تو دائیں طرف ایک ماہ کی مسافت, بائیں طرف ایک ماہ کی مسافت, سر مقدس کی طرف ایک ماہ کی مسافت, پاؤں کی طرف ایک ماہ کی مسافت, یہاں تک کافروں کے دل حضور کے خوف سے دہلتے تھے. اب وہ خصوصیات جو حضور کی انبیاء پر ہے, دو لفظوں میں اس کو بھی سنیں, جو حضور کی خصوصیات انبیاء پر ہے, ان میں سب سے پہلی چیز تمام روح زمین حضور کے لیے مسجد بنائی گئی ہے, تمام زمین کو آلہ تیمم حضور کے لیے بنایا گیا, کسی اور نبی کے لیے نہیں بنایا گیا, مال غنیمت حضور کے لیے حلال کی گئی, کسی اور نبی کے لیے حلال نہیں کی گئی, قربانی حضور کے لیے حلال ہے, کسی اور نبی کے لیے حلال گوشت اس کا, قیامت تک کے انسانوں کے حضور رسول ہیں, یہ حضور کی خاصیت ہے, شفاعت کبریٰ حضور کے پاس ہے, کسی اور کے حضور دروازہ کھولیں گے تو پھر سارے نبی شفاعت کریں گے, مقام محمود حضور کے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں, آپ کی امت تمام امتوں سے زیادہ, یہ شرف حضور کا ہے, کسی اور کا نہیں, قیامت میں سب سے پہلے آپ اپنی قبر شریف سے اٹھیں گے, یہ خصوصیت حضور کی ہے, کسی اور نبی کی بولیے نہیں ہے, تمام انبیاء سے زیادہ معجزات آپ کے ہیں, یہ خصوصیت حضور کی, کسی اور کی نہیں ہے, آپ کا حمزاد جو تھا اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور فرمان بردار ہو گیا تھا, یہ خصوصیت میرے آقا کی ہے, بولیے سبحان اللہ, تمام مخلوق کے انواع و اقسام نے حضور کا کلمہ پڑھا, یہ خصوصیت حضور کی, کسی اور کی بولیے, سب سے کم زمانہ بعثت حضور نے پایا اور سب سے زیادہ پیروکاروں کو چھوڑا, یہ خصوصیت حضور کی ہے اور کسی کی. اب اس کے لیے بھی مجھے آپ کو بولنا پڑے گا کہ آپ یہ خصائص کے لیے میرے ساتھ مل کر پڑھیں, آپ باذوق لوگ ہیں, اس لمحے کو ضائع نہ کریں, آپ شریعت کا تمام شارع سابقہ کا ناسخ, یعنی آپ کی شریعت جو ہے وہ سابقہ تمام شریعتوں کی ناسخ ہے, یہ خصوصیت حضور کی ہے, کسی اور کی نہیں ہے, آپ کی شریعت ہمیشہ غیر منسوخ ہے, یہ خصوصیت حضور کی ہے, کسی اور کی نہیں ہے, شب اسرا تمام انبیاء کی امامت آپ نے کرائی, یہ خصوصیت حضور کی ہے, کسی اور کی نہیں, اس میں کوئی شرمانا نہیں ہے, نہ سستی سے خاموش رہنا, مل کر کہنا یہ, ٹھیک ہے, اگر اپنی عظمت بنانا چاہتے ہیں آپ, حمد کا جھنڈا حضور کے ہاتھ میں ہوگا قیامت کے دن, کسی اور کے ہاتھ میں, تمام انبیاء سے افضل حضور ہیں اور حضور ہی سب کے قائد ہیں, یہ خصوصیت حضور کی ہے کسی اور کی نہیں ہے. پہلے جنت میں حضور جائیں گے, یہ خصوصیت حضور کی ہے کسی اور کی نہیں ہے. قیامت میں تمام انبیاء کے گواہ آپ ہوں گے, یہ خصوصیت حضور کی ہے کسی اور کی. اللہ کو دیکھ کر آپ نے گواہی دی ہے, سب نے سن کر دی ہے, یہ خصوصیت حضور کی ہے کسی اور کی نہیں. حصول وحی کے لیے, وحی لینے کے لیے کسی جگہ کا کشت نہ کرنا, بلکہ جہاں حضور ہو وہاں وحی آ جائے. مکی آیتیں ہیں یا مدنی ہیں؟ کیوں فرما میرے محبوب مکے میں ہو تو قرآن مکے میں اترا تو مکی ہو گیا, اور میرے محبوب اگر مدینے چلے جائیں تو قرآن مدینے میں اترے تو مدنی ہو گیا. تو مکی مدنی کا قرآن ہونا یہ حضور کے سفر کی وجہ سے ہے. پہلے انبیاء کو ایک سینٹر پر جانا پڑتا تھا, ایک مرکز پر جانا پڑتا تھا, میرے آقا کو کہیں نہیں جانا پڑتا, وہی آپ کے پیچھے خود ہی آتی ہے. یہ خصوصیت میرے حضور کی ہے کسی اور کی بولیے. حیات انسانی کا ہر شعبہ, حیات انسانی کے ہر شعبے کے لیے آپ کی سیرت اسوہ نمونہ اور آئیڈیل ہے. یہ خصوصیت صرف میرے آقا کی سیرت کی ہے کسی اور نبی کی. دنیا میں اللہ کا دیدار حاصل کرنا یہ خصوصیت حضور کی ہے کسی اور کی, اور اللہ کا محبوب قرار پانا یہ خصوصیت میرے حضور کی ہے اور کسی کی نہیں ہے. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو یہ میں نے کہا, اس عورت نے یہ کہا تھا, حضور میں اپنے نفس کو آپ پر ہبا کرنا چاہتی ہوں. تو لہذا وہاں خصوصیت کا پہلو تھا, لہذا موضوع کو تھوڑا کشادگی دینے کے لیے اور اس مفہوم اور قرینے کو آپ کو سمجھانے کے لیے اس حدیث کی تشریح کے بعد یہ باتیں میں نے پیش کی ہے. حاصل حصول اس کا کچھ بھی نہیں, صرف یہ ہے کہ طیبہ نہ صحیح افضل. ارے مکہ, یعنی ہم کوئی داد حاصل نہیں کرنا چاہ رہے اور نہ حصول کا کوئی مقصد رکھنا چاہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ طیبہ نہ صحیح افضل, مکہ ہی بڑا ظاہر, تو لڑتے کیوں ہو جی؟ ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھا رہے ہیں؟ ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے؟ میرا دین امبر وارسی, بخدا ہے عشق محمدی, میرا ذکر و فکر ہے بس یہی. پڑھیے صلوا علیہ وآلہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.